نصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب الست تکریم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، تسلسل کے ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحات زندگی، آپ کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کے ادوار مبارکہ سے ہم اپنے دلوں کو ان تمام انوار سے مستنیر اور روشن کر رہے تھے. درس سیرت کا یہ سلسلہ اپنی ایک مسلسل تحریک کے حوالے سے غزوہ تبوک سے لوٹنے کے بعد سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرب کے مشہور قبائل وفود اور گرد و نواح کے اور علاقے، جن میں یمن، شام، یہاں کی سرزمین کے لوگ جو بظاہر ایک اثر و سوگ رکھتے تھے، جب تبوک کے میدان میں ہرقل قیصر روم کی پسپائی انہوں نے دیکھی تو وہ پھر ان کے دلوں پر یہ بات آیا ہو گئی کہ عنقریب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت عرب کے ان تمام علاقوں پر محیط ہو جائے گی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وہ حاضر ہوتے رہے، اپنی تمنائیں، اپنی مرادیں، اپنی ضروریات کو سید عالم کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے رہے، اور اکثر وفود دار اسلام سے وابستہ ہوئے، جو ایک تسلسل کے ساتھ آپ اس کو سماع فرما رہے ہیں. اور جس طرح کہ بارہا میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن کی تفہیم، دین کی تفہیم، دین کی سمجھ حضور کی سیرت کے بغیر متصور نہیں ہے. ایک مسلمان کے لیے اپنی زندگی کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو زیست کی صحیح راہ پر لگانے کے لیے، اور اخلاقیات اور اپنی معاشرتی زندگی کو درست کرنے کے لیے اسے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ اشد ضروری ہے. میں یوں ہر درس کی ابتدا میں سیرت کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ یقیناً انسان کی زندگی کے اندر جتنے شعبے ہیں اور جتنے جذبات ہیں، جتنے احساسات ہیں، وہ ہر ایک کا تعلق ہر شعبے سے نہیں ہوتا، ہر معاملے سے نہیں ہوتا، لیکن ایک واحد شخصیت خدا کی مخلوق میں ایسی ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے زندگی کے تمام شعبوں کو جاری بھی فرمایا، اور ساتھ ساتھ ان شعبوں کے اندر کیا عمل، کیا کردار، کیا رویہ، کیا نظریہ رکھنا ہے، تاکہ ہم اس راہ سے اور اس سفر کو بہت آسان طریقے سے گزار سکیں، وہ ذات صرف سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. سرکار سے پہلے کئی انبیاء کاملین تشریف لائے، لیکن ان کی سیرت کو نمونہ نہیں قرار دیا گیا، ان کی زندگیوں کو انسانیت کے لیے مکمل دستور حیات نہیں بنایا گیا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو تمام انسانیت کے لیے دستور حیات اس لیے بیان کیا گیا کہ ایک انسان کی زندگی میں جتنے شعبے، جتنے معاملات، جتنی رفعتیں، جتنے تعلقات ہوتے ہیں وہ تمام حضور کی زندگی کے اندر موجود ہے، اور حضور کی واحد زندگی تمام انسانیت کا کامل دستور ہے. اخلاقیات کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے، خوشی کے لمحات میں کئی شعبے بن جاتے ہیں، غم کے لمحات میں کئی انسان کے لیے شعبے بن جاتے ہیں. ہر ایک کے لیے وصیت، نصیحت، انداز، کردار کسی ایک شخصیت کا تمام انسانیت پر محیط نہیں ہو سکتا. حضور کی سیرت صرف محیط ہی نہیں بلکہ انسانیت کی حیات کا اصول کامل ہے کہ وہی شخص کامیاب ہوگا جو حضور کو اپنے لیے رول آف ماڈل، اپنے لیے حضور کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ بنائے گا. اس لیے کہ حضور کی زندگی حیات کا اصول بن چکی ہے. زندہ وہی رہ سکتا ہے، معاشرتی زندگی کو امن کے ساتھ وہی گزار سکتا ہے کہ جس کے نزدیک اصول ہو، اور اصول کی اساس اور بنیاد حضور کی سیرت ہے صلی اللہ تعالی وسلم. اس ضمن میں کافی تفصیل آپ نے گزشتہ دروس میں بھی گویا کہ سماعت فرمائی ہے، جو ہم نے لمحہ بلحمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. اب بات چل رہی تھی کہ غزوہ تبوک کے بعد، غزوہ تبوک میں اسلامی سیاسیات کو ہم نے کافی دخل دیا تھا، اور اسلام میں سیاست کے تصور کو آپ کے سامنے گویا کہ واضح کرنے کی کوشش کی تھی. اور ایک مرادی بات یہ تھی کہ انقلاب کن صورتوں میں آتا ہے. فرمایا جب اسباب کو ترتیب دے دیا جائے اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا لیے جائے، اور اسباب کو چھوڑ کر صرف دعاؤں کا تقاضا رکھ دینا، یہ اسلام اس بات کو مقصود اور اسلام کے مزاج کے خلاف یہ چیز ہے. جس طرح کہ تبوک کے میدان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت عمر سے مشورہ کیا تھا، اور حضرت عمر کے مشورے کو حضور نے قبول کر کے سرکار مدینہ پاک کی طرف لوٹے تھے، وہ ساری باتیں اسلامی سیاسیات اور ایک انسان کو دین پر کس طرح جم کر رہنا ہے، وہ تمام باتیں گویا کہ پیش کی گئی تھی. اسی کی وساطت سے گزشتہ درس میں بھی آپ نے سماعت فرمایا کہ چند وفود جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے حضور سے کہا تھا، یا رسول اللہ ہم اپنے علاقے کی طرف لوٹ رہے ہیں، ہمیں کچھ وصیت فرما دیجئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وصیت فرمائی ہے، ہم لوگوں کے اقوال ذری پڑھتے ہیں، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ذری کا پڑھنا اس لیے ضروری ہے، آپ کے کلام، آپ کی سیرت، آپ کی سنت کو سننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ ہدایت کا کامل نمونہ اور ہدایت اور کامیابی کا کامل اصول ہے. جب بندہ کسی سے ٹرمس یا اصول حاصل کرتا ہے تو پھر وہ اس فضا، اس فن کے اندر صحیح طور پر گزر جاتا ہے. تو انسانیت کی حیات کا اصول جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کا نام ہے. سرکار نے ان کو یہی کہا تھا کہ علیک بالطاعۃ فی اسرک و یسرک، چاہے تجھ پر کشادگی کے لمحات آئے، چاہے تجھ پر تنگی کے لمحات آ جائے، فرمایا تیرے لیے ضروری ہے کہ تو خدا کی اطاعت کو نہ چھوڑے. جب تو تیرے اوپر بظاہر تنگی آ جائے تب بھی تو خدا کی یاد اور اطاعت میں لگا رہے، وہ یسرک، اور جب تجھ پر مسرت اور یسر کے دن آ جائیں اور بڑی کشادگی کے دن آ جائیں تب بھی تیرے لیے ضروری ہے کہ تو اللہ رب العالمین کی یاد میں لگا رہے. پھر آخر میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کے جذبے کو جو دیکھا، جو ابھی بھی مسلمان ہوئے تھے، وہ حضور سے بہت کچھ پوچھنا چاہتے تھے، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا فما استطعتو، فرمایا بس یہ یاد رکھ کسی بھی کام کے لیے جلدی مت کرنا. ہر چیز کا اپنا ایک ترقی مرحلہ ہے، ہر چیز کی ترقی کی ایک منزل ہے. نمبر 10 پر جب پہنچو گے، جب 1, 2, 3 کو کراس کرو گے، چھت پر جب پہنچو گے، جب زینے کے ان تمام مراحل کو کراس کرو گے، اب بھی تم جہاں پر موجود ہو، جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہاری ساخت باخت یہ نہیں تھی، تمہاری طاقت یہ نہیں تھی، جس وقت پیدا ہوئے تو تم اپنا ہاتھ ہلانے کی بھی طاقت نہیں رکھ سکتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ اب یہ بات آ گئی ہے کہ تم اب لوگوں کو سہارا دینے لگ گئے ہو. فرمایا انسانیت کو اللہ رب العالمین نے، انسان کو اور ساری کائنات کو ایک نظام کے ذریعے بنایا ہے، اور وہ نظام یک مشت حاصل نہیں ہوتا بلکہ ہر ایک کا درجہ ہے. وقت گزرنے کے بعد، ایک ایک مہم کو سر کرنے کے بعد دوسرا درجہ سامنے آتا ہے. اگر کوئی شخص کہے کہ ایک ہی وقت میں سارے درجے مجھے حاصل ہو جائے تو وہ نہ اپنی زندگی صحیح گزار سکتا ہے، اور نہ عمل کی وادی کے اندر اپنے آپ کو گویا کہ کوئی نیک انسان ثابت کر سکتا ہے. اس لیے سرکار نے اس صحابی کے جذبات کو دیکھتے ہوئے فرمایا فم استطعتو، نیکی اتنی کرنا جتنی تیری طاقت ہو. یعنی فرائض تو تیرے اوپر ہیں، فرائض تو تیرے اوپر ہیں ہی ہیں، اس میں تو پہلے بیان کر دیے کہ سختی ہو یا نرمی ہو تجھے اللہ کی اطاعت کرنا ہے، لیکن فرمایا وہ چیزیں جو دین کی تبلیغ دعوت اور نیکیوں کے حصول کے حوالے سے. تو فرمایا اس میں ایک قاعدہ یاد رکھنا, فمستطعت, جس چیز کی تجھے طاقت ہو. بزرگی کے جو مراحل ہے وہ ابتدائی طور پر علم حاصل کرنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے, پھر احسان کی طرف جانا ہے. یک مش ایک جگہ پر جم کر ان تمام چیزوں کے حصول کا دعویٰ نہیں کر دینا ہے اور اس چیز کا متحمل نہیں ہو جانا ہے. جس کی ایک مثال دی کہ بندہ جب دین کی طرف راغب ہوتا ہے, یہ کسی بھی کام کی طرف راغب ہوتا ہے, تو اس کی نفسیات ایسی بن جاتی ہے کہ بس فوراً میں ان تمام باتوں پر عبور حاصل کر دوں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصت کرتے وقت اپنے صحابی کو یہ نفسیاتی علاج فرمایا. کیا فرمایا؟ فمستطعت, فرائض کے بعد جتنی طاقت تیرے اندر ہے اتنا اپنے آپ کو دین کی طرف لانا, اور جتنی طاقت تیرے پاس آ گئی اس پر جمتے رہنا. جب وہ چیز تیری عادت بن جائے گی تو ایک قدم اور آگے بڑھا لینا, پھر اس میں تجھے تھوڑی پریشانی ہوگی, پھر تو جب اس پر جم جائے گا تو پھر ایک قدم اور آگے بڑھا لینا. فرمایا یوں نہ ہو کہ ابھی تیرا ایک پاؤں زمین پر نہیں لگا اور تو فوراً دوسرا پاؤں آگے بڑھانے کے لگ جائے گا تو اس سے تو خود بھی گر جائے گا اور پریشانی تیرے لیے گویا کہ دامنگیر ہو جائے گی. یہ تمام نفسیاتی تقاضے سرکار اپنے مبلغین, اپنے صحابہ اور اپنے ان لوگوں کو سکھاتے ہیں جو دار اسلام سے وابستہ ہو چکے ہیں, اب ان کی تربیت کی جا رہی ہے. اسی سے متصل ایک اور وفد حضور کی بارگاہ میں آیا, ان میں کم عمر بچہ بھی تھا. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے سرکار کی خدمت میں عرض کی, یا رسول اللہ ہم جس علاقے سے آئے ہیں وہاں بارش نہیں ہے اور سخت قحط ہے, اور یا رسول اللہ بہت زیادہ پریشانی, ہماری مویشیاں مر رہی ہیں اور ایک بوند پانی نہیں ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی اس خستہ حالی کو دیکھی تو حضور پر رقت طاری ہو گئی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک اللہ کی بارگاہ میں دراز ہوا, اور وہ جملے آج بھی سیرت کی کتابوں کے اندر بڑے خوبصورت انداز کے اندر مدون کیے گئے ہیں. ایک تو دعائے مصطفیٰ ہے, ایک اس میں الفاظوں کی جو فصاحت ہے اللہ اکبر, کہ جس پر واقعی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ انی اوتیتو جوامع الکلم, اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا ہے, یعنی برسا برس کی باتوں کو اور برسا برس کی حاجتوں کو اور کثیر مقدار میں حاجتوں کو میں ایک ہی جملوں میں بیان کر دیتا ہوں. اب حضور نے جب ہاتھ اٹھائے ان کی خستہ حالی کو دیکھ کر, جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر رقت طاری ہوئی, سرکار نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور جو جملے حضور کی زبان سے نکلے ہیں وہ دعا بارش کے لیے کتنے مفید اور کتنے حکمت والے جملے ہیں. اب آپ دیکھیں رب کریم کی بارگاہ میں سرکار عرض کرتے, اللہم اسقی بلادے کا و بہائنے کا, یا اللہ اپنے شہروں پر بارش نازل فرما, یا اللہ مویشیوں کو سیراب فرما, وانشر رحمتک, ان پر اپنی رحمت کو پھیلا دے, واحی بلادک المیتہ, اور جو زمین مردہ ہو چکی ہے اپنے فضل سے اسے زندہ فرما. اللہم اغثنا مغیثا مریحا مریعا واسعا عاجلا غیر عاجل نافعا غیر ضار. یہ وہ, اس کو اگر فصاحت کی طرف لے جائیں تو اس کے ایک ایک الفاظ جو ہیں وہ مترادفات میں اور معطوف معطوف علیہ بن کر جس انداز میں وہ آ رہے ہیں عربی گرامر کے اعتبار سے, تو یقیناً اگر اس کو یوں ہی بیان کر دیا جائے تو لوگ کہیں گے یہ قرآن پڑھ رہے ہیں آپ. یعنی حضور کی زبان پر وہ فصاحت کے کلمات ہیں اور تمام الفاظ حضور کی زبان سے ایسے جاری ہو جاتے ہیں, نہ آپ نے کہیں سے غزلیں سیکھی ہیں, نہ آپ نے نثر کی تیاری کی ہے, نہ عربی لغات اور نہ ان کے کلمات کو حفظ کیا ہے, لیکن قرآن مجید نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا ہے اور یہ شان عطا فرمائی ہے. جہاں فصاحت کا مضبوط کلام جو قرآن مجید ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ ان علینا جمعہ قرآن, محبوب اس کو تیرے دل میں اتار دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے, اور اس بھاری بھرکم کلام جس کی زبردست قسم کی فصاحت ہے وہ تیری زبان پر جاری کر دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو جہاں حضور کی زبان سے قرآن جاری ہوا تو پھر وہ زبان ایسی طیب و طاہر اور ایسی افصح اور اعلیٰ ہو گئی کہ اب حضور کی زبان سے جب کوئی بھی گفتگو جاری ہوتی تھی تو ایک مجمع پر سکتہ طاری ہو جاتا تھا. جو عربی زبان میں جو اہل عرب جو فصاحت کو جانتے تھے وہ اسی وقت مخمور ہوتے چلے جاتے تھے. الفاظ جذبات کی ایسی پیاری پیاری تعبیرات, میرے آقا مرحمت فرماتے تھے کہ نہ اس سے پہلے عرب کے کسی شاعر نے جذبات کے لیے ایسے تعبیری کلمات لائے ہیں, نہ اس کی فکر اتنی وسیع ہو سکتی ہے کہ وہ جذبات کو تعبیر کے قالب میں ڈھال سکے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاجتوں کو تعبیری جملوں میں لاتے ہیں. کیونکہ شعر شاعری میں بھی یہی ہوتا ہے کہ شاعر اپنے جذبات کو تعبیری کلمات میں لاتا ہے, اپنی ٹھنڈک کو باد صبا کہہ دیتا ہے, اپنی پریشانی کو آگ سے تشبیہ دے دیتا ہے, تو گویا کہ وہ اپنے جذبات کو
خارج کے کلمات کے قالب میں اتارتا ہے، تعبیرات لاتا ہے، اور وہ تعبیر اس کے جذبات پر جتنی زیادہ نکھرتی ہے اتنی اس کے کلام کے اندر عروج آ جاتا ہے. لیکن سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم حقیقت کو اور حاجات کو اور تمناؤں کو جن تعبیری کلمات کے ساتھ بیان فرماتے ہیں تو آج بھی عرب کے بڑے بڑے شعرا ہش ہش کر کے رہ جاتے ہیں کہ انسان کی فکر اتنی پاکیزہ اور اتنی وسیع ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے جذبات کی غمازی کے لیے ایسے تعبیری کلمات لے آئے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لا کر دکھایا ہے. اس لیے ہر اہل فن میں شعر شاعری سے بڑا شغف رکھا ہے، اس لیے کہ اس میں طبیعت میں تازگی آ جاتی ہے، طبیعت سے خشکی اور بے رونقی ختم ہو جاتی ہے. صحابہ اکرام اس لیے اپنے دور میں بھی زمانے جاہلیت کے اشعار گنگنایا کرتے تھے اور اس کا ورد کیا کرتے تھے، وہ اشعار کہ جس میں غیر شرعی کلمات نہیں ہے، کیونکہ اشعار اور یہ کلمات ایسے ہیں جو طبیعت کی وحشت کو گویا کہ دور کر دیتے ہیں. اس لیے قرآن کا طرز بھی دیکھیے، قرآن بالکل ہے شاعری کی کتاب نہیں، لیکن وزن شعری کے تحت قرآن اس لیے اترا ہے تاکہ اہل عرب کو شعر سن کر مست ہونے کی عادت تھی، تو اللہ نے ہدایت کی بات کی لیکن وزن شعری سے کی ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یہ جو وزن شعری کی طرف سے آ رہا ہے. والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا والآخرۃ خیر لک من الاولی. تو اب آپ دیکھیں جہاں لفظ ختم ہو رہا ہے وزن شعری برقرار ہے، تو رب کریم نے جب اہل عرب کے لیے ہدایت کو مختص فرمایا تو جو ان کا مزاج تھا کلام کو قبول کرنے کا اشعار کا، تو کتاب اشعار کی تو نہ بنائی لیکن ہدایت کو وزن شعری کے ذریعے بیان فرمایا، اس لیے وہ ہدایت بھی لیتے تھے اور جھوم بھی جاتے تھے کہ ایسا کلام ایسی فساد ہم نے نہیں دیکھی. اس لیے جب عرب کے اندر بات چلی کہ کوئی کلام بنا کر لے آئے، صحابہ نے جب حضور کی بارگاہ میں آ کر درخواست کی تو سرکار نے صرف سورہ کوثر کی ابتدائی آیت کا حصہ لکھ کر بھیجا، فرما جاؤ یہ خانہ کعبہ پر چسپا کر دو. ہمارے مدارس کے اندر درسی کتابوں کے اندر سبا معلقہ آج بھی پڑھائی جاتی ہے، زمانہ جاہلیت کے وہ کلمات آج بھی پڑھائے جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جس کو اپنی عربی مضبوط کرنی وہ زمانہ جاہلیت کے کلمات کو پڑھے گا، کیونکہ اس زبان میں آپ جانتے ہیں کہ دیہاتی جو زبان بولے گا وہ اور ہوگی، شہری جو بولے گا اور ہوگی. شہری کی زبان ایک مارکیٹ کی زبان ہوگی کہ جس میں ہزاروں زبان شامل ہو جائے، لیکن دیہاتی جو زبان بولے گا وہ مغز زبان بولے گا. اس لیے اہل عرب میں یہ طریقہ رہا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کو دیہات میں بھیجتے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود حضرت حلیمہ صابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو دیہات کا ماحول مل کر بچے کے اندر پختگی، مزاج کی پختگی، اور وہ چیزیں جو ناز و عنم کی ہوتی ہے اس سے بچے کی جان چھوٹ جائے اور بچہ اپنے آپ کو اپنے اندر یہ شعور پیدا کر لے کہ وہ عام بچوں کی طرح ہے، اس کا مزاج عام بچوں کی طرح ہے، جس طرح وہ بچہ ہے اس طرح میں بچہ ہوں. اور دیہاتی زندگی کے اندر جو بچہ صعوبت اور مشقت کو کھیل کود کے اندر تیز کر لیتا ہے، شہری بچے کے اعصاب اور مزاج اور فکر اتنی مضبوط نہیں ہو پاتی جو دیہاتی بچے کی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ زندگی کی تمام صعوبت نشو و فراز کو کھیل کود میں طے کر چکا ہوتا ہے. اور بچہ تو یہاں پر اے سی سے اترا ہے اور ملٹی فارم پر بیٹھا ہے، اور پھر یہ شہری بچے کا ایک مزاج ہوتا ہے، اس کو اگر کبھی زمین پر بیٹھنا آ جائے یا گرمی محسوس کرنا آ جائے تو وہ حقیقت زمان سے پریشان ہو جائے گا. لیکن وہ بچہ جس نے کائنات کے اصل راز کو بچپن میں کھیل کود کے ساتھ گزار لیا ہے، آگے کی زندگی صعوبتوں میں صبر کرنے کے لیے اس کی بڑی معاون بن جائے گی. اسی کے ساتھ اہل عرب دیہات میں بچوں کو اس لیے بھیجتے تھے تاکہ وہاں پر وہ اصل عربی زبان سے واقف ہو جائے. ہم تو بڑے بے ذوق لوگ ہیں، ہمیں نہ اپنی قدر ہوتی نہ اپنی زبان کی قدر ہوتی ہے. اہل عرب بڑے باذوق لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی شخصیت، اپنے لباس، اپنے خوراک کی بھی قدر کرتے ہیں اور اپنی زبان کی بھی بڑی قدر کرتے ہیں. اس کی بنا سب سے بڑی آپ دیکھیے کہ اہل عرب کو اپنی زبان پر اتنا فخر تھا کہ ہدایت کے لیے کتاب تو اتری ہے قرآن، لیکن انداز انہیں کا اختیار کیا گیا ہے. اور قرآن نے یہ خود کہا کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس سے عقل اور عبرت حاصل کر لو. تو آپ دیکھیے کہ ان کو اپنی زبان سے شغف کتنا تھا، محبت کتنی تھی کہ خدا نے ہدایت کی کتاب تو اتاری لیکن اتاری عربی زبان میں. عربی زبان میں اتارنے کے ساتھ امام سیوطی نے الاتقان کے اندر اور تمام ہمارے اصول اور علوم قرآن کے ماہرین نے اپنی کتابوں کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ صرف عربی زبان میں نہیں اتری، ان کے ماہروں کے مطابق اتری ہے، ان کے مزاج کے مطابق اتری ہے. جب وہ غصے میں جس الفاظ میں اپنے جذبات کی بھڑاس نکالتے تھے، قرآن نے اسی جذبات کی غمازی کرتے ہوئے کلمات اختیار کیے ہیں. اور جو خوشی کے اندر جو اپنے جذبات کو اٹھانے کے لیے جس طرح ہم واہ 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 کرتے ہیں، اس طرح اہل عرب جو اپنے جذبات کی غمازی کے لیے کلمات نکالتے ہیں، تو قرآن مجید نے خوشی کے لمحات کے لیے اسی چیز کو بیان فرما دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں
پہلے عرب کی زبان کی سب سے بڑی فساد تھی. اور یہی بات تھی کہ جب مصطفیٰ کریم نے کسی استاد سے نہ عربی سیکھی نہ اس کے سامنے جانو تلمس خم کر کے فصاحت عربی کے طریقے اور قوانین سیکھے, لیکن جب ایسے مضبوط کلام میرے آقا کی زبان سے نکلنا شروع ہو گیا تو وہ کہنے لگے آپ کی صداقت اور امانت تو آپ کی نبوت پر دلیل ہے, لیکن جس خوبصورتی سے آپ کلام کرتے ہیں یہ بھی آپ کی نبوت کی دلیل ہے. جس خوبصورت سے آپ کلام کرتے ہیں یہ بھی آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے. اور اسی قرآن نے کہا نا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, کہ تم کہتے ہو کہ جو ہم نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے تم اس میں شک کرتے ہو, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تو جاؤ قرآن تو تم کیا بنا کر لاؤ گے, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اس محمد عربی جیسی کوئی ذات بنا کر لے آؤ کہ جو اتنی خوبصورتی سے اس کی ادائیگی کرتی ہو, جو اتنی فصاحت کے ساتھ اس کو ذکر کرتی ہو. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان, اور پھر حضور نے خود تحریر نعمت کے لیے اس کو بیان فرمایا انی اوتی تو جوام الکلم, اہل عرب جو باتوں کو ایک بات وہ اپنے جذبات کو مثلا ان کے خواہشات کے 100 پہلو ہوں تو وہ اس کے لیے 100 الفاظ اگر لے کر آئے تو یہ تو غیر فصیح کلام ہے. آپ اپنی ہر بات کے لیے الگ الگ لفظ لے کر آئے تو یہ تو گھٹیا کلام ہے. کلام تو وہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹا سے ہو اور اس میں بات بہت بڑی آ جائے. تو یہاں پر شوہرام نے یہ ذکر کیا حضور کے کلام کے حوالے سے کہ اہل عرب اپنی 100 حاجتوں کو 25-25 جملوں میں بیان کر دیتے تھے, یعنی 100 جملوں کی باتوں کو 25 جملوں میں بیان کرتے تھے. لیکن حضور کو یہ عظمت دی گئی کہ انی اوتی تو جوام الکلم, حضور 100 حکمتوں کو ایک لفظ میں بیان کر دیتے تھے. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کا سب سے بڑا معجزہ تھا کہ آپ کی امانت و صداقت یہ تمام چیزیں گویا کہ دلیل تو ہے آپ کی نبوت پر, لیکن آپ کا خوبصورتی کے ساتھ کلام کرنا یہ بھی آپ کی نبوت کی دلیل ہے. بلکہ آپ کا مسکرا دینا, آپ کی مسکراہٹ کے اندر وہ جاذبیت اور انداز مسکراہٹ ایسا ہے, صحابہ کہتے تھے ہمیں یوں لگتا کہ ہمارا دل ہی پورا پانی ہو گیا, یعنی دل میں ایک میٹھے چشمہ جس طرح کے پھوٹ پڑا ہے, یعنی انداز مسکراہٹ کے اندر وہ تحسین وہ جاذبیت اور وہ حلاوت اور چاشنی ہوا کرتی تھی. اب حضور نے دعا کی کہ اللہم اغثنا, اے اللہ ہمیں بارش نازل فرما, مغیثاً ایسی بارش ہو جو ہماری فریادوں کو سننے والی ہو, مریحاً بڑی راحت والی ہو, مریعاً اور اے اللہ مریعاً اور وہ سر سبز اور شاداب کرنے والی ہو, واسعاً اور بڑی وسیع خطے پر برسنے والی ہو, عاجلاً جلدی سے آنے والی ہو, غیر عاجلن, یہاں پر فرما عاجلن عین کے ساتھ عجلت, اور پھر فرما عاجلن حمزے کے ساتھ عاجلن بڑی جلدی کے ساتھ آنے والی ہو, غیر عاجلن جو تاخیر نہ کرتی ہو, نافعن جو نفع دینے والی ہو, غیر دارن جو نقصان دینے والی نہ ہو. اب دیکھیں ادب کا تقاضا دیکھیں بارگاہ الوہیت کی, کہ بات صرف یہ نہیں کی کہ بارش دے, بلکہ ادب اور حکمت کے تقاضے کے تحت اپنے رب کے حضور ایک ایک قید و بند کے ساتھ ساری باتیں جا رہی ہے کہ یا اللہ بارش دے, ایسی دے کہ مغیثاً وہ ہماری فریادوں کو سننے والی ہو, مریعاً وہ سر سبز و شاداب کرنے والی ہو, مریحاً وہ راحت دینے والی ہو, عاجلاً بس جلدی آ جانے والی ہو, غیر عاجلاً تاخیر سے نہ آنے والی ہو, نافعاً وہ ہمیں نفع دینے والی ہو, غیر ضارن وہ نقصان دینے والی نہ ہو. اب آپ دیکھیں کتنی فصاحت کے ساتھ اپنے رب کے حضور, ایک دعا ہے جو میرے آقا نے بس دل بھر آیا ان پر تو آپ نے گویا کہ کلام کرنا شروع فرمایا. پھر آگے شاہ فرماتے ہیں اللہم سقیا رحمت, اے اللہ ہمیں اپنے رحمت سے پلا, اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے پلا, لا سقیا عذابا, ہمیں عذاب سے نہ پلانا, فرما ولا حدم, اور ایسا نہ ہو کہ ہمارے مکانات گر جائے, ولا غرق, اور نہ ایسا نہ ہو کہ ہماری مویشیاں بہ جائیں, ولا محکن, اور ایسا ہو جائے ایسا نہ ہو کہ ہر چیز جل کر راکھ ہو جائے. فرما اللہم اسقنا غیثا وانصرنا على الاعداء, اے اللہ ہم پر موصلہ دار بارش عطا فرما اور ہمیں اپنے دشمنوں پر غلبہ عطا فرما. حضور کے یہ کلمات مکمل ہوئے ہیں. جب یہ قافلہ اپنے علاقے پر پہنچا تو جب بارش دیکھا کہ جناب بارش ابھی تک مسلسل ہو رہی ہے اور دریاؤں نالوں کی صورت اختیار کی گئی, اور پوچھا گیا یہ کب سے شروع ہوئی, تو اس کا اندازہ لگایا گیا, تو بات یہ آئی کہ جس وقت مصطفیٰ کریم کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں یہاں مدینے میں اٹھے تھے اور وہاں پر یمن میں بارش ہونا شروع ہو گئی. ایسے کئی واقعات ابھی آپ نے
گویا کہ بارش کے حوالے سے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مرحمت فرمائے. میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں, اختیارات مصطفیٰ پر میں نے بہت بحث کی پیچھے, اس کو ویب سائٹ سے اگر آپ ملائیں گے تو اس کی ایک کڑی یہ بھی بن جائے گی. مختار کل, مخالفین ہم سے کہتے ہیں مختار کل کیا چیز ہے, اس کی ساری وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں. اور کل جو ہے وہ جز سے بنتا ہے, اور حضور کے وہ اختیارات جو اجزاء ہیں اس کو جب جمع کریں گے تو حضور کو مختار کل بیان کیا جاتا ہے. اور ہر انسان مختار ہے, نبیوں کو مختار کہنا شرک کیوں ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کے پاس اختیار نہیں تو آپ کی نیکی پر آپ کو اجر کیوں مل رہا ہے؟ اگر آپ کے پاس اختیار نہیں تو آپ کی برائی پر آپ کو عذاب کیوں مل رہا ہے؟ جب ہر انسان اختیار رکھتا ہے اس وجہ سے اختیاری عبادت سے اسے اجر ملتا ہے اور اختیاری گناہ سے اسے عذاب ملتا ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں, اس پر مناظرہ تو ایک جگہ پر ہے, میں کہتا ہوں جب خدا نے انسان کسی انسان کو بے اختیار نہیں پیدا کیا تو حضرت انبیاء کرام کیسے بے اختیاری ہو سکتی ہے؟ اور یہ غلیظ عبارت لکھ دینا کہ جس کا نام محمد علی ہو وہ کسی جس کا مختار نہیں, یہ الحاد اور بے دینی ہے, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے کہ اختیار کے بغیر تو اجر نہیں ہو سکتا. اگر انسان بے جان اور بے اختیار ہو تو نہ کوئی عذاب کا تصور ہوگا نہ کوئی نیکی کا تصور ہوگا. اس لیے کہ نیکی آپ کو کب ملتی ہے؟ جب آپ ارادے سے کوئی کام کرتے ہیں. گناہ کب ہوتا ہے؟ جب ارادے سے گناہ کرتے ہیں. اسی ارادے کو تو اختیار کہا جاتا ہے. جب ہر انسان جنت اور دوزخ کا تصور اختیار پر ہے تو جب انسانوں کو اللہ رب العالمین نے اتنے اختیارات عطا فرمائے ہیں تو اپنے محبوب کو اختیار سے کیسے محروم کیا ہے؟ معاذ اللہ. تو لہٰذا چڑ جانا اس بات پر کہ نبیوں کا اختیار, ارے یہ تو جو بکواس کر رہا ہے نبیوں کے بارے میں, یہ بھی تو اپنی اختیاری طبیعت سے کر رہا ہے نا. یہ جو گناہ کا کام کر رہا ہے یہ بھی تو اختیاری طبیعت سے کر رہا ہے. ایک روڈ کے سر مسجد ہے, اس سر مندر ہے, وہ مندر کی طرف نہیں جاتا مسجد کی طرف آتا ہے, تو اس پر اجر ملے گا کہ ثواب ملے گا؟ ثواب ملے گا. اور اگر وہ مندر کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کو گناہ ملے گا. اگر سارے کام خدا ہی کرتا ہے تو پھر گناہ کو, جو گناہ کرنے کو جو گیا ہے مندر جو چلا گیا, کیا اس کو خدا نے بھیجا تھا؟ کیا خدا نے اس کو مندر کی طرف بھیج دیا؟ معاذ اللہ, کیا گناہ کا کام اس سے خدا نے کروایا؟ جب خدا سب کچھ کرتا ہے, خدا فعل کا خالق ہے, خدا فعل کا خالق ہے, اس کام کا ارادہ, اس فعل کا ارادہ انسان خود کرتا ہے. اس ارادے کی بنا پر, اس ارادے کے اختیار کی بنا پر اسے اجر ملتا ہے نیکی پر اور برائی پر عذاب ملتا ہے. تو جب انسان, میرے دوستو, جب عام انسان بے اختیارہ نہیں ہے تو جن کے سب کے ساری کائنات بنی ہے, جن کی ایڑی کی ایک جنبش سے بہت کا زلزلہ چلا جاتا ہے, جس کی انگلی اٹھنے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے, جن کے بووں کے سارے سے سورج اپنی جگہ پر رک جاتا ہے, وہ آمینہ کے لال کیسے بے اختیارے ہو سکتے ہیں؟ تہذیب میں روایت موجود ہے, جب معراج کی رات وہ قافلہ نہیں آیا اور سورج غروب ہونے لگا تو یہ الفاظ حدیث میں موجود ہے کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے حکم دیا سورج کو, امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمسا, حضور نے حکم دیا سورج کو, فتاخرت ساعتن, حضور نے جب اشارہ فرمایا سورج ادھر ہی رک گیا اور فتاخرت ساعتن, ایک ساعت تک وہ رکھا رہا, قافلہ آ گیا, حضور نے مسکرایا اور سورج ڈوب گیا. سورج رکتا نہیں تو کیا کرتا؟ سورج بھی خلق کا ایک فرد ہے, مخلوق کا ایک فرد ہے, اور مخلوق پر قبضہ جو ہے اللہ نے آمینہ کلال کو عطا فرمایا ہے. تو یہ ساری چیزیں مناظروں کی ہے, یہ مباحثوں کی ہے. دن لگا دو دین میں اور جماعتوں میں پھرتے رہو, پھر یہ گندا عقیدہ لے کر وہاں سے آؤ کہ جناب نبی کچھ نہیں جانتے تھے. تو میں کہتا ہوں یہ جو آپ جماعت میں گئے تھے اس میں آپ کو ثواب ملا کا گناہ ملا؟ کہنے کہ جی ثواب ملا. میں نے کہا جو سکھ گیا تھا اس کو کیا ملا؟ کہا جی گناہ ملا. میں نے کہا جب سب خدا کر رہا ہے تو تجھے ثواب کیوں, اسے گناہ کیوں؟ تو امرتسر کیوں نہیں گیا؟ تو گرداسپور کیوں نہیں گیا؟ تو گولڈن ٹیمپل کیوں نہیں گیا؟ تو ایودھیا کیوں نہیں گیا؟ کہا جی وہاں جانا گناہ ہے اس لیے میں نہیں گیا. میں نے کہا جو گیا اس کو کون لے کر گیا؟ جو گیا اس کو کون لے کر گیا؟ اگر سارے کام خدا کر رہا ہے تو اس کو لے کر کون گیا؟ تو وہی جواب ہوگا, پھر اسی کو اختیارات مصطفیٰ پر آپ رکھیے گا. اب یہاں پر آپ دیکھیں, اختیارات مصطفیٰ پر میں نے ایک بات آپ کو شفاعت کے حوالے سے بھی کی تھی, ضمن آخری بیان کر کے میں درس کو ختم کرتا ہوں کیونکہ یہ حدیث آ گئی, اس کو سمجھانا میں ضروری سمجھتا ہوں. یہ ایمان کی تازگی کے لیے بنیادی عقیدہ ہے, ایمان کی تازگی کے لیے بنیادی عقیدہ ہے. اور کچھ لوگ اس پر جہالت کی بنا پر نہ جانے کیا کیا کہہ جاتے ہیں اور اس پر نہ جانے کیا کیا مغلظات بگ جاتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جب تمہاری نیکی پر تمہیں اجر ملے گا, اب یہ حضور نے ہاتھ اٹھائے بارش ہونا شروع ہو گئی, کہنے لگے جی یہ معجزہ تھا, اس میں اختیار کا کیا دخل ہے؟ آپ اتنی لمبی تمہید باندھ کر لوگوں کو بتا رہے ہیں اس سے حضور کا اختیار ثابت ہو رہا ہے, تو یہ تو معجزہ تھا، اس میں نبی کے اختیار کا کیا دخل ہے؟ میں نے کہا میں نے اس پر ساری تفصیل پرانی تقریروں میں کی ہے جو عنوان کے ساتھ ویب سائٹ پہ موجود ہے کہ معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا کہ نہیں ہوتا، وہ ساری بحث گزر گئی ہے، لیکن میں سوال کرتا ہوں یہ جو حضور نے ہاتھ اٹھا کر اور غریبوں کی خستہ حالی پر رقت طاری ہوئی حضور نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، مجھے یہ بتاؤ اللہ نے اس پر حضور کو اجر دیا؟ نئی کا تو بات ہی نہیں کی جا سکتی، معاذ اللہ نئی کی تو بات ہی نہیں کی جاتی ہے، نہیں کی جا سکتی۔ اللہ نے اجر دیا تو کہیں گے دیا، ہم نے کہا اجر اسی پر دیا جاتا ہے جو ارادے سے ہوا کرتا ہے، اجر اسی پر دیا جا سکتا ہے جو ارادے پر ہوتا ہے۔ سوال یہ کہ نبی کو معجزہ دکھانے پر ثواب ملے گا؟ کہتے ہاں ملے گا، ہم نے کہا ثواب اختیار پر ملتا ہے، غیر اختیاری پر نہیں ملتا ہے۔ تو یقیناً یہ بات اس کانسیپٹ کو اور کلیئر کر دیتی ہے کہ حضور نے ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا فرمائی، جبریل نے آ کر نہیں کہا حضور سے کہ آپ دعا فرمائیں آپ کا رب سن رہا ہے، آپ دعا فرمائیں آپ کا رب سن رہا ہے، بس سامنے سوالی نے حضور کو متاثر کر دیا، اس کی ادا میرے آقا پر گویا کہ طاری ہو گئی اور قبول کر لیا، اسی وقت جب میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے تو رحمت برسنا شروع ہو گئی۔ پتا چلا کہ جبریل آ کر حضور کو رب کا پتا دیتے ہیں لیکن حضور جبریل کے واسطے کے محتاج نہیں، براہ راست اپنے رب سے ایسے واصل ہے کہ ہما وقت وہ اپنے رب کے مزاج کو جانتے ہیں کہ میں کب ہاتھ اٹھاؤں گا اور میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ جس مصطفیٰ کریم سے رب کی دہت پوشیدہ نہیں، جو حدیث آپ نے سنی کہ جب آپ مسکرا رہے تھے تو صحابی نے کہا کہ حضور آپ کیوں مسکراتے ہیں، جو مسلم شریف میں موجود حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہ حضور آپ کیوں مسکراتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا، سرکار نے فرمایا دراصل وہ جہنم میں ایک شخص کو پھینکا جا رہا تھا، اس کو نکال کر جب جنت میں ڈال دیا تو وہ رب کی رحمت پر اترانے لگا اور ناچنے لگا، تو فرمایا کہ رب اس کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، دہک تو من دہک رب العالمین، میں رب کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تو یہ تعلق مقام مصطفیٰ کا کتنا قریب ہے، کبھی ان احادیث کو بھی پڑھ لیا جائے، بخاری مسلم پڑھائی جاتی ہے، مسلم کتاب الایمان کی حدیث ہے، فرمایا دہک تو من دہک رب العالمین، میں نے رب کی مسکراہٹ پر، رب کی دہک پر میں نے مسکرایا ہے۔ تو حضور کو رب کی حریم ناز میں کتنا خاص درجہ حاصل ہے، جس مصطفیٰ سے رب کی دہک پوشیدہ نہیں ہے وہ مصطفیٰ رب سے جبریل کے واسطے کا محتاج کیوں ہوگا، جبریل کے واسطے کا محتاج۔ اور معراج کی رات تو واضح ہو گئے کہ جبریل حضور کے محتاج ہیں، حضور جبریل کے محتاج نہیں ہے، اور یہ صحیح روایات کے موجود ہے، جب سرکار سدرہ سے اوپر گئے تو جبریل رک گئے، جب رب سے ملنا جبریل ہی کے ذریعے تھا تو چاہیے تھا کہ سرکار رکتے اور جبریل جا کر بات لے کر آتے، لیکن آپ دیکھتے ہیں ایک نہیں کثیر احادیث ہے کہ سدرہ پر جبریل رک گئے اور مصطفیٰ چلے گئے، اس بات کو ثابت کر دیا وہ نظام ایک قانون تھا جس وحی کو جبریل لے کر آ رہے تھے، ورنہ مصطفیٰ کا سینہ اتنا مضبوط تھا کہ براہ راست خدا کے کلام کو سن سکتا تھا۔ یہ رب کی حکمت تھی، یہ آداب مصطفیٰ ہی کے بڑھانے تھے کہ محبوب دربار میں تیرے لیے ایسا دربان کو بھیجیں گے جس سے دنیا روح الامین جبریل امین کہتی ہے، اب جس کے حضور دربار بن کر خادم بن کر روح الامین آتے ہو تو اس صاحب دربار کی شان و عظمت کیا ہوگی۔ تو یہ تو مقام عظمت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر کرنی تھی، بات کیا ثابت کرنی تھی، لوگ کیا نقطے نکالتے ہیں، یہاں سے سمجھایا کیا جا رہا ہے اور لکتے نہ جانے لوگ کیا نکالتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ لیکن حدیث پاک میں ثم لا یعود، جس کے لیے لا یعود آ گیا اس کے لیے ہمیں دعا بھی نہیں کرنی، اس لیے کہ جس کے لیے ثم لا یعود آ گیا کہ وہ اب نہیں لوٹے گا تو اس کے لیے دعا کرنے ایک سیاسی بات تو ہو سکتی ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایک سیاسی بات، اللہ ہدایت دے اللہ یہ کرے۔ تو یہ جس کے لیے ثم لا یعود ہو گیا اور جو گستاخی سے اس کا دل کالا ہو گیا اس کے بارے میں حضور نے کہہ دیا ثم لا یعود، اب اس کے لیے دعا کرنا ایک پروفیشنل طریقہ، فوٹو سیکشن ہوگا کہ آئیے فلانے کے لیے دعا ہو رہی ہے، جیسا کہ سیاسی نماز جنازہ ہوتا ہے کہ میت سامنے نہیں ہے لوگ کھڑے جنازہ پڑھ رہے ہیں، تصویر اخبار میں لگ رہی ہے کہ فلانے کا نماز جنازہ ہو گیا، تو یہ سیاسی نماز جنازہ ہے، جس کو نماز جنازہ کہتے ہیں اس میں میت کو ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ ساری چیزیں گویا کہ جس کے لیے لا یعود کا لفظ آ چکا ہے اس کے لیے دعا کرنا گویا کہ فضول ہوتا ہے، اور لا یعود کی تعبیر کو ہم نہیں جانتے، لیکن جو شخص پہ در پہ حضور کے میلاد، حضور کی عظمت، حضور کی شان، حضور کے اہل بیت، حضور کے صحابہ کے متعلق غلط غلط نظریے رکھتا ہے تو وہ ثم لا یعود عزل میں ہے، ہمیں یہ نہیں پتا، لیکن اس کی حرکت بتا رہی ہے کہ اسی طرف جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں گستاخی سے اور ہماری زبان سے کوئی گستاخی جاری ہو اس سے محفوظ فرمائے۔ آخری بات یہاں پر آپ کی خدمت میں جو میں نے عرض کرنا تھا وہ یہ ہے کہ مائع سفر کے اندر سن 9 ہجری کو 12 افراد کا ایک وفد حضور کی بارگاہ میں آیا ہے، اور جب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جد کریم سیدنا قصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ، ان کے باپ دادا ان کے خاص رفیقوں میں سے تھے، جب یہ حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا من القوم، کون سی برادری ہے، کون لوگ، تو کہنا کہ نحن بنو عزرت و اخوت قصی لامہ، فرمایا کہ ہم جو ہے وہ بنو عذرہ کے ہیں اور ہم سیدنا قصہ کے بھائیوں میں سے ہیں، اس لیے کہ جب ان کی لڑائی بنو بکر وغیرہ سے ہوئی تھی تو ہم ان کے حلیف بنے تھے، ہم ان کے ساتھ والے تھے۔ سرکار بڑے خوش ہوئے، مرحبن بکن و اہلن، سرکار نے ان کا استقبال فرمایا۔ اب وہ آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بڑی شان و شوکت کا انتظام فرمایا۔ وہ دار السلام سے وابستہ ہوئے، لوٹ کر جب یہ شام کے رہنے والے تھے، بعد میں جا کے شام میں بس گئے تھے، جب یہ لوٹنے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کہا کوئی بشارت ہمیں مرحمت فرمائے جس سے ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے۔ بشارت، لوگ کہتے ہیں نبی غیب نہیں جانتا، نبی سے غیب نہیں پوچھنا چاہیے، صحابہ کہتے ہیں کوئی غیبی خبریں بتائیں تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، صحابہ کہتے ہیں ہمیں غیبی خبریں بتائیں کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، اور یہ مولوی پورا زور لگاتا ہے کہ نبی سے غیب نہیں پوچھنا چاہیے، اور قرآن کہتا وما ہوا الغیب بدلیل، نبی غیب بتانے میں کنجوسی بھی نہیں کرتا، جب اس سے پوچھ لیا جاتا ہے تو سامنے والے کے ظرف اور مزاج کے مطابق اسے بات بتا دیتا ہے، کوئی نہ سمجھ ہو تو اس کو اشارے سے سمجھا دیتا ہے، اور جو سمجھنے والا برداشت کرنے والا اسے براہ راست سمجھا دیتا ہے، اسے براہ راست سمجھا دیتا ہے۔ جس طرح کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے مجھے دو علم سکھائے ہیں، بخاری میں، نہ اہلوں کو کچھ نہیں بتایا، ابو ہریرہ قریبی ہیں تو ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے حضور نے دو علم سکھائے ہیں، ایک تو وہ حدیث ہے جو میں تمہیں پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں اور تم لکھتے ہو، فرما دوسرا علم ہے کہ اگر بتاؤں نا تو تم میری گردن مار دو گے، کہ وہ اتنی بڑی حقیقت ہے وہ بھی تمہارے سامنے نہیں آئی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بڑا نیک پارسا ہے لیکن ہے وہ منافق، ایک آدمی جس کی بزرگی بڑی مشہور ہو، اگر جو شخص غیب کو دیکھتا ہے، اور ولی کو تو یوں ہی غیب سے پردہ اٹھانا منع ہے جب تک لوگوں کے سامنے نہ آ جائے، یہ منصب صرف نبی کا ہے کہ جو نبی کسی کے خاتمے کو ذکر کر دیتا ہے، نبی کی اتباع میں ولی پر بھی یہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ مجدد صاحب کے مکتوبات اگر آپ پڑھیں تو ایک نہیں آپ نے ہند کے کئی بادشاہ کئی لوگوں کے بارے میں اشارتاً یہ باتیں بیان فرمائی، اور دنیا نے پھر دیکھا کہ وہی ہوا۔ اکبر سے متعلق جو حضرت مجدد پاک نے بیان فرمایا تھا وہ جو بات بتائی وہ حق ہوئی، اور آپ دیکھتے ہیں اشارہ دیا اس میں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جنگلی خنزیر کی طرح پھر رہا ہے، جنگلی خنزیر کی طرح پھر رہا ہے۔ اب خاص کھل کر ان کو نہیں بتا سکتے تھے ورنہ مجمع میں شور ہو جاتا، لوگ سمجھے کہ بس حضرت مجدد صاحب نے ایسی اس کو دعائے ضرر دے دی ہے، ایسا ہوا، لیکن دنیا نے دیکھا، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، اللہ محفوظ فرمائے۔ اکبر جو مرا تو برہمن کی موت مرا ہے، اکبر کو جب موت آئی اس کے آگے کے سر کے بال نہیں تھے، العیاذ باللہ، کیونکہ آپ دیکھتے کہ ہندو آگے کے پیشانی کے بال نہیں رکھتے، وہ کہتے روح یہاں سے قبض کی جائے گی۔ تاریخ میں موجود ہے اکبر جب مرا تو مسلمانوں کی موت نہ مرا، بلکہ اس وقت وہ ہندوؤں کے نظریے پر تھا اور اس کے سر پر ٹیکا لگا ہوا تھا اور آگے کے بال نہیں تھے، تو مجدد صاحب کو اس کا خاتمہ بتا دیا گیا تھا، لیکن آپ نے لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ یہ ہندو کی موت مرے گا، بلکہ فرمایا کہ میں نے دیکھا یہ بچکے ہوئے جنگلی خنزیر کی طرح بھاگ رہا ہے۔ اور پھر لوگوں نے کہا کہ اسی حقیقت کو آپ نے اس راز کے اندر بتایا، یعنی نبیوں کی توسط سے اولیاء کے دلوں پر بھی یہ ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، لیکن وہ مریدین طالبین کو اصل صورت نہیں بتاتے بلکہ اشاروں سے اور مثالوں سے سمجھاتے۔ مرید اگر با کمال ہوتا ہے تو پہنچ جاتا ہے، ورنہ وہ کہتا ہے کہ شاید ایسی کوئی بات آپ نے کر دی ہے، جس پر ایک مثال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ یہی سرکار سید غوث اعظم سے متعلق فتوح الغیب میں ایک نہیں ہزارہا واقعات ایسے ہیں کہ جو آپ نے امور غیب کو کسی مثال سے سمجھایا ہے، جب لوگوں کے سامنے ہوا تب لوگوں کو سمجھ میں آیا او ہو سرکار غوث اعظم یہ کہنا چاہتے تھے۔ تو یہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ ہے اور آپ کی گویا کہ عظمت پاک ہے کہ اب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں ملک شام، حضور کوئی غیبی خبر دے دیں کہ وہ ہم جائیں اور ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارا ایمان اس سے مضبوط ہو جائے، ہمارا ایمان اس سے مضبوط ہو جائے۔ تو اب آپ دیکھیے کل کیا ہوگا، لوگ زور لگاتے ہیں نبی نہیں جانتا، اور صحابہ اس کا تقاضا کر رہا ہے، جب نبی نہیں جانتا، نبی جانے اگر تمہارے نزدیک یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے تو جو مطالبہ کرے وہ بھی تو مشرک ہوا نا معاذ اللہ، تو یہ صفا صحابہ کس چیز کا نام ہوا؟ یہ صحابہ کے نام پر جماعت کی کیا حیثیت ہوئی کہ صحابہ کے نام پر جماعتیں بنا کر ایسا گندا عقیدہ صحابہ پر تھوپا جائے؟ صحابہ کی میں نے ایک نہیں 40 سے زیادہ صحابہ میں نے اس درس میں آپ کو بتائے ہیں کہ جنہوں نے حضور کی غیب کی بشارت لے کر متاثر ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ حضور آپ کی تلوار نے ہمارے علاقے کو فتح کیا ہے اور آپ کے علم نے ہمارے دل کو فتح کیا ہے۔ تو یہ اہل سنت کو جو نظریہ ہے الحمدللہ، یہ اسلاف کے نظریے کی غمازی ہے، صحیح تصویر ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ حضور کو بشارت دے دیجیے ہم اپنے علاقے میں جا رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا سنو شام فتح ہوگا، محبت سے کہیں سبحان اللہ، فرمایا شام فتح ہوگا۔ یہ کیسے فتح ہوگا؟ شام کیسے فتح ہو سکتا ہے؟ سپر پاور کسرا وہاں موجود ہے، اس دور کی مادی طاقتوں کا سرغنہ موجود ہے۔ اب صحابہ کے دل میں یہ خیال پیدا بھی نہیں ہوا، حضور نے فرمایا میں تمہیں بشارت دیتا ہوں،
کہ جس طرح تم جا رہے ہو شام فتح ہوگا، ہرقل قیصر روم اپنی تخت سلطنت کو چھوڑ کر بھاگے گا۔ ایک تو وہ تھا جو حضور کے دور میں اصل ہرقل مارا گیا، یہ اس کا بھتیجا تھا جس نے حضور کا خط پھاڑا تھا، اسی کے بھتیجے نے رات کے وقت اسے واصل جہنم کیا، اور حضور نے خود فرمایا تھا کہ تو نے میرے خط کو پھاڑا ہے، جس طرح تو نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے اللہ رب العالمین تیری حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ یہ حضور کی زبان سے کلمات نکلے تھے، اور اسی وقت جو اس کا خادم حضور کو گرفتار کرنے کے لیے معاذ اللہ آیا کہ اب آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے، سکا نے فرمایا رات کو رک جا، صبح بات کریں گے، اور صبح حضور نے پہلے یہ فرما دیا کہ میرے رب نے، ربی قد قتل ربی رب، کہ میرے رب نے تیرے رب کو قتل کر دیا ہے، یعنی میرے رب نے، جو میرا رب ہے، اس نے تیرے رب کو قتل کر دیا، یعنی تیرے بادشاہ کو قتل کر دیا، تو مجھے گرفتار کرنے کے لیے کیا آیا ہے، جا جس نے حکمران نے میری گرفتاری کے لیے تجھے بھیجا ہے وہ خود واسطے جہنم ہو چکا ہے۔ یہ قیصر روم جس نے اس اپنے چچا کو مارا تھا، یہ بھتیجا اس وقت موجود ہے، حضور نے اس کے بارے میں فرمایا کہ شام فتح ہوگا اور ہرقل قیصر روم کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا، اور وہ اپنی حکومت سے ایسے بھاگے گا کہ دوبارہ اسے لوٹنے کی گویا کہ وہ امید ہی نہیں ہوگی۔ یہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر کے دور تک موجود رہے ہیں، اور حضور نے شام کی بشارت کو، یہ حضرت عمر کی خلافت پر ایک بات اور آئی، حضور کی خلافت حضرت فاروق اعظم کی خلافت اگر جبری خلافت ہوتی، غصبی خلافت ہوتی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام شام کی فتح کو اپنی فتح قرار نہ دیتے، کیونکہ خلافت کا مسئلہ اگر ایمان اور ایمانیات کا مسئلہ ہوتا اور اس میں ایک دوسرے کی تکفیر کر دی جاتی، مسلمان اور کافر کا مدار ہوتا، اور حضرت عمر نے حضرت علی کی خلافت پر قبضہ کیا ہوتا، تو یہ آپ اس دور میں کیوں درد اتنا کر رہے ہیں؟ اس کا سب سے زیادہ صدمہ تو سرکار کو ہوتا کہ میرے دین کے ساتھ سارا کھلاڑ کر دیا ہے۔ تو حضور شام کی بشارت کو اپنی نہیں مولا علی کی بشارت کہتے، لیکن حضور نے شام کی بشارت کو اپنی بشارت کہا، اور دنیا نے دیکھا کہ ہرقل اور قوم شام، عہد فاروق اعظم میں ہرقل کو شام کو چھوڑنا پڑا، اور حضرت عمر کی فوج نے اس کو شام سے نکال دیا، اور جس وقت وہ شام سے باہر نکلا، سیریا کی حدود سے باہر نکل گیا، تو اس نے لوٹ کر اس جنت نذیر کو دیکھا، کیونکہ سیریا جو ہے، ملک شام جو ہے، یہ اس روئے زمین پر جنت سے کم نہیں ہے، جہاں کی فضا اتنی پاکیزہ، جہاں کا موسم اتنا خوبصورت، جہاں کی وادی اتنی پاکیزہ، اور بہت حسین اور جمیل وہ علاقہ ہے۔ تو وہ رخصت ہوتے وقت مورخین لکھتے ہیں اپنی جنت نذیر کو دیکھ کر اس نے کہا سلام علیک یا سوریا، اے سوریا، یعنی عرب میں سورایا کہتے ہیں، یعنی جس کو ہم انگریزی میں آ کر اس کو سیریا کہہ دیا گیا ہے۔ تو اس نے ملک شام کی سرزمین کو سلام کیا اور کہا سلام علیک یا سورایا، اے سیریا کی سرزمین میں تجھے سلام کرتا ہوں، یا سلام لا لقاء بعدہ، اب تجھے آخری سلام دیتا ہوں کہ اب میں مجھے پھر کبھی مہلت نہیں ملے گی کہ میں تجھ میں قدم رکھ سکوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 9 ہجری کے اندر یہ بات مرحمت فرمائی تھی، جو جا کر حضرت فاروق اعظم کے عہد کے اندر یہ ملک شام گویا کہ فتح ہوا۔ صحابہ کرام نے اپنے دل کے ساتھ اس بات کو باندھ لیا، اور اسی وقت عقیدہ دیکھے، اسی وقت حضور کے سامنے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے کہ گھبرانا نہیں، مستقل مزاج ہو جاؤ، ہرقل قیصر روم اگر عیسائیت کا کتنا بھی غلبہ دے، آقا نے کہہ دیا ہے کہ اسے پسپائی ہوگی، اور اسلام کا پرچم سیریا کی سرزمین پر لہرائے گا۔ وہ ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے، ایک دوسرے کو بشارت دینے لگے۔ تو یہ صحابہ دیکھیں غیبی خبر، اس پر مطمئن بھی کتنے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ایسی باتیں صرف نبی کر سکتا ہے، نبی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ ابھی مولوی اس لیے پریشان ہے کہ ہمیں کچھ نہیں پتا چلتا، نبی کو کیسے پتا چل جاتا ہے؟ تو قرآن نے کہہ دیا کہ تمہاری اوقات اور حیثیت ہی نہیں کہ تمہیں غیب بتایا جائے۔ فرما وما کان اللہ لیطلعکم الغیب، کسی ایرے غیر نے تو خیرے کو خدا غیب نہیں بتاتا، فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسل من یشاء، اس کے لیے تو رسولوں کا سینہ چاہیے، اس کو تو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا، اس کے لیے تو سینہ بھی رسولوں کا چاہیے، ذات بھی رسولوں کی چاہیے، جو ہمارے رازوں کو اپنے سینوں میں رکھ سکے۔ بھائی خدا سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ خدا نے تو اصول بتا دیا کہ تمہارے سینوں پر تو غیب اتر ہی نہیں سکتا، اترے گا تو نبیوں کے سینے پر اترے گا۔ اور آخری بات اس میں جو ہے درس ختم کرتے وقت، کہ جب وہ رخصت ہونے لگے، حضور نے دوسری بات فرمائی، فرما اپنے ایمان کو کمزور مت کرنا۔ کیا فرمایا؟ اپنے ایمان کو کمزور مت کرنا۔ کہنے لگے حضور ایمان کیسے کمزور ہوگا؟ فرمایا سنو، توہمات پر یقین مت رکھنا۔ آنے والے درس کو انشاءاللہ میں یہیں سے شروع کروں گا۔ توہمات کیا چیز ہے؟ کسی شے کو منحوس کہنا، اس سے نحوست لینا، اس کا شرعی نظریہ کیا ہے جو حضور نے دے رہے ہیں؟
میرے آقا نے ارشاد فرمایا کاہنوں کے پاس نہ جانا جو تجھے ستارے کا حال بتاتی ہوں، جو تجھے ستارے کا حال بتاتی ہوں۔ پھر ستاروں کا حال بتانا علم اعداد میں ہمارے خود علماء نے اس سے معاونت لی ہے، ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے وہ انشاءاللہ آنے والے درس میں اس کی تفصیل، کیونکہ تفصیل طلب موضوع ہے، میں اس کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہاں پر حضور نے فرمایا کہ کاہنوں کے پاس نہ جانا، اس سے طرح ایمان کمزور ہو جائے گا۔ فرمایا سن، توہمات سے دور رہنا، یا حضور مسلمانوں کو نظریاتی بنانا چاہ رہے ہیں۔ فرما مصائب اور علام آئیں گے، اپنے آپ کو کھینچ خدا کی طرف، اپنے آپ کو کھینچ خدا کی طرف۔ پیٹ میں درد ہو تب بھی تو تعویذ لے گا، سر میں درد ہو تب بھی کوئی تعویذ لے گا، تو صبر کب کرے گا؟ تو صبر کب کرے گا؟ تعویذ لینا ناجائز نہیں ہے، لیکن کب تک تو اسباب پر توکل کرے گا؟ تب کب تک تو اپنے آپ کو عام شخص کی طرح اسباب پر لگا کر رکھے گا؟ اب یہ سبب تیری شخصیت کے مطابق پھیکا ہے، اب اس سے بڑے سبب کو تلاش کر۔ عالم اسباب سے تو نکل نہیں سکتا، میں عالم اسباب کی نفی نہیں کر رہا، عالم اسباب سے بندہ نکل نہیں سکتا، لیکن سبب کے درجے ہوا کرتے ہیں، سبب کے درجے ہوا۔ بچہ چھوٹا ہوتا پہلے چھوٹے سے پیالے کو پکڑنے کی طاقت رکھتا ہے اور اس میں دو گھونٹ پانی کو اٹھا کر پیتا ہے، لیکن جب وہ جوان ہو جائے بڑا ہو جائے پھر بھی وہ چھوٹے سے گلاس میں پیے، اس کے والدین کہتے ہیں نہیں بیٹا تو بڑا ہو گیا، اب پانی کے لیے سبب یہ گلاس میں، ابھی بڑا گلاس لے لے۔ یہ ہے، بس یوں ہی سمجھیے روحانیت میں بھی ترقیاں ہیں، کہ جب بندہ عام سطح پر ہوتا ہے تو اس کے اسباب چھوٹے ہوتے ہیں، اس کی تاثیر چھوٹی ہوتی ہے، اس کی معاملات چھوٹے، جب یہ روحانیت میں بلند ہوتا ہے تو پھر اس سبب کو چھوڑ کر اوپر جانا پڑتا ہے۔ فرمایا کہ اب تعویذ لینے والے تو عام لوگ ہیں، کہ جو جن کا ایمان اتنا مضبوط نہیں کہ بس وہ تعویذ لے رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ فرمایا تو اپنے آپ کو خدا کے بھروسے پر اتنا مضبوط کر کہ پھر تیرا تعویذ لکھا ہوا گلے میں ڈالنا نہ ہو، بلکہ اللہ یہ کہنا تیرا تعویذ ہو جائے، خدا کو یاد کرنا تیرا تعویذ ہو جائے، خدا کو یاد کرنا ہے، یہ بھی سبب۔ لیکن بندے کی ترقی روحانیت میں جتنی ہوتی ہے اتنا وہ نچلے اسباب سے بری ہوتے ہوئے اوپر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اسباب سے انسان بری کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن ایک ہی سبب پر سہارا دینا یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے، اس سے بندہ ترقی کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ جس طرح کہ میں نے بچے کی بات آپ کے سامنے پیش کی، اگر ہر جگہ پر بندہ ایک ہی چیز پر اڑ جائے، آج کل پتا ہے ہم پیر کس کو تلاش کرتے ہیں جس کا تعویذ بہت اچھا چلتا ہو، ایسا ہے کہ نہیں؟ پیری مریدی کے سلسلے کو بھی ہم نے کیسا گپ بنایا ہوا ہے، جس کا دم لگ جائے کہیں گے یہ بہت بڑا ولی ہے، وہ دین کی باتیں بتائے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہمارا کام ہو جائے ہمارے پیٹ کا درد شروع ہو جائے، ہم نے دنیا کو اتنا غالب کیا۔ اس لیے ہوا کیا، کباڑا ہو گیا اہل سنت کے ان مسائل میں، انہوں نے کباڑا پیدا کر دیا۔ یہ الفاظ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ اس کے تمام جہت کو آپ سمجھ سکیں، خرابیاں پیدا کر دی۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو دین کی تعلیم دے رہا ہے اور اس پر عمل کر رہا ہے، اصل ولی وہ ہے۔ آپ کے علاقے میں ایک بندہ آیا، اس نے آستانہ کھولا، شٹر گرایا، اوپر تصویر لگا دی، آستانہ غوثیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، مجددیہ، جتنے سب اس نے لکھ دیے۔ اب وہ تعویذ بنا کر دینے لگا، تعویذ بنا کر دینے لگا، شیٹ صاحب کا کام ہو گیا تعویذ کے لیے، شیٹ صاحب نے نماز بھی چھوڑ دی، کہنے لگا پیر تو یہ ہے، پیر تو یہ ہے، ولی تو یہ ہے۔ اور میں نے کہا سن، عامل اور ہوتا ہے، ولی اور ہوتا ہے، اس بات کو یاد رکھو۔ ہندو بھی اگر کوئی سندور پڑھ کر دے دے اور تم کسی کے لیے رکھ دو، اس کا کام ہو جائے، تو ہندو کو ولی کہنا شروع کر دو گے؟ میں تشبیہ نہیں دے رہا، لیکن ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ عملیات اور چیز ہے، ولایت اور چیز ہے۔ عاملوں کو اپنا پیر نہ بناؤ، عاملوں کو اپنا، اگر کوئی سورہ مزمل کا چلا کر لے تو کیا وہ ولی ہو جائے گا؟ اگر کوئی جناب سورہ بقرہ کا چلا کر دے تو کیا ولی ہو جائے گا؟ ولایت میں یہ چیزیں داخل نہیں ہیں، لیکن اولیاء کرتے ضرور ہیں، ولایت میں چیزیں داخل نہیں ہیں، اولیاء کرتے ضرور ہیں۔ ولایت میں سب سے بڑی چیز علم دین ہے، ولایت کی اساس علم ہے۔ جتنا بڑا وہ قرآن و سنت کا عالم ہوگا اور اس پر عمل کرنے والا ہوگا، وہ اتنا بڑا ولی کامل ہوگا۔ غوث اعظم نے ہمیں یہی بتایا، تعویذ بیچنا، تعویذ لینا، غوث اعظم نے یہ ولایت کی دلیل نہیں بنائی، بلکہ فرمایا درست العلم حتی صرت قطبن، میں قرآن کو پڑھتا رہا اور حدیث کو پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، سمجھتا رہا، سمجھاتا رہا، خدا نے مجھے قطب بنا دیا۔ اس فرق کو بھی یاد رکھیں، اس فرق کو بھی یاد رکھیں۔ جعلی عامل ہمارے آ جاتے ہیں ہمارے علاقوں میں، پھر وہ علماء کے خلاف بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ صالحین کے خلاف بکواس کرنا شروع۔ اس لیے علماء کے خلاف بکواس کرتے ہیں کیونکہ عامل کا تو کوئی دین مذہب نہیں ہوتا ہے، وہ شیعہ کی بھی ہاتھ چوم رہا ہوتا ہے، وابی کے بھی ہاتھ چوم رہا ہوتا ہے۔ اس کے آستانے پر دیکھو تو شیعہ بھی بیٹھا ہے، وابی بھی بیٹھا ہے، چوڑا چمار بھی بیٹھا, سب بیٹھے ہوئے, اور وہ سب کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. اور شریعت کہتی نہیں, تعریف صرف مسلمان کی ہوتی ہے, بر مذہب کی کوئی تعریف نہیں ہوتی ہے. اور پھر وہ کیا کہتا ہے, جو اس کی تعریف سے متاثر ہو گئے نا, پھر وہ اس امام, اس حق کہنے والے کے پیچھے ایک مارکہ بناتا ہے اور کہتا ہے اس کو روکو, یہ تو مولویوں کی عادت ہی بات کرنے. ہم نے کہا مولویوں کی عادت نہیں ہے, قرآن کہتا ہے. یہ تو شکر ہے جو غوث اعظم کی ولایت پر سب کا بھروسہ ہے. اور غوث اعظم کہتے ہیں کہ جاہل کے پاس کبھی مت بیٹھنا, فت الغیب ہے. فرما جاہل جو قرآن کو نہ جانتا ہو اس کے پاس کبھی مت بیٹھنا. فرما اس کے پاس بیٹھنا سب سے بڑا زہر ہے. فرما بیٹھنا اس کے پاس جسے قرآن و سنت کا علم ہو, قرآن و سنت کا علم ہو. ہم قادری ہیں لیکن ہم ڈھونڈتے کس کو ہیں, علم کو نہیں ڈھونڈتے. ہم کہتے ہیں باپو ڈھونڈو. باپو سے مراد کیا تھا, وہ باپو جس کا تعویذ چل جائے. وہ باپو ڈھونڈو جس کا, بولو, تعویذ چل جائے, باپو کا تعویذ چل جائے. میں نے کہا اللہ ہمارے زاویوں کو درست کرے. پہلے دین ہے, پہلے مذہب ہے, یہ ہے دین. سستی شہرت مسلمانوں لینا نہیں, ان درسوں کو سنو, اس پر عمل کرو, اور اسی سے گزر کے تمہیں خدا کی طرف جانا ہے. چٹ پٹ کوئی چیز نہ کرنا, چٹ پٹ کوئی چیز نہ کرنا. ہاں جب تک ایمان مضبوط نہ ہوا بندہ لگا رہے, لیکن یہ شعور آپ کے بلند کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں. ولیوں کو تعویذات کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کی تعلیم ہی سب سے بڑا تعویذ ہوتا ہے. ان کی تعلیم پر عمل کر لو, سب سے بڑا تعویذ وہی ہوتا ہے, سب سے بڑا تعویذ وہی ہوتا ہے. تو یہ عامل میں اور ولی میں میں نے یہ بنیادی فرق آپ کو بتایا. ہر ولی عامل ضرور ہوگا ان چیزوں کا, لیکن ہر عامل کو ولایت ملے نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہو سکتا. لیاری میں آپ نے نہیں دیکھا اس کا تعویذ کتنا چلتا تھا, لیکن پکڑا گیا تو چھ چھ آٹھ آٹھ عورتوں کے ساتھ پکڑا گیا, بدکاری کے ساتھ پکڑا گیا. اس کا نام پتا نہیں سید فلانا ڈھمکانا کیا لکھا تھا. میں نے اس وقت بڑے بڑے کراچی کو پیروں سے رابطہ کیا. میں نے کہا پیرو یہ تمہاری فیلڈ, آ جاؤ میدان میں. وہ تمہارے نقش قدم پر چل رہا تھا, تمہارا نام خراب کیا, جلسہ کرو. ایک پیر نہیں آیا. تحریر سے نعمت کے الحمدللہ اہل سنت کے موقف کو میں نے وہاں پر جا کر واضح کیا. ہمیں قتل کی دھمکیاں آئی, جعلی پیروں نے کہا سفلی کر دیں گے. ہم نے کہا وہ ہرڑے ہوں گے جو تمہاری سفلی تمہاری جادو سے ڈرتے ہوں گے. ہم غوث اعظم کے ماننے والے, ہم جادو سفلی تعویذ کو کوئی حیثیت نہیں دیتے, ہم نسبت اور قرآن سنت کو حیثیت دیتے ہیں. اور الحمدللہ اس جعلی پیر کے خلاف جلسہ کیا. وہابیوں کو ہم نے بتایا یہ تمہارا گرو ہے, اہل سنت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں. یہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط, یہ نہ شریعت کی پابندی, نہ داڑھی کی ضرورت, نہ نماز کی ضرورت. کہاں نماز پڑھتے, کہتے کعبے میں پڑھتے ہیں. بیٹھے لیاری میں کہتے کعبے میں نماز پڑھتے, کعبے میں چلے جا رہے. سادہ مسلمان کہتا واقعی نے اس کا تعویذ اتنا لگتا ہے تو شاید اس نے تعویذ کا کوئی پرندہ بنایا ہو جس پر بیٹھ کر یہ کعبے پہنچ جاتا ہوگا. تو اس قسم کے توہمات, حضور نے فرمایا توہمات کو نہ اپنانا. توہمات کیا چیز ہے, جو قرآن و سنت سے ہٹ کر ہے, جو قرآن و سنت سے ہٹ کر ہے. فرمایا کاہنوں کی بات پر یقین نہ کرنا, کاہن غیب بتاتے ہیں. فرمایا غیب کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ وحی الہی ہے. غیب صرف وحی سے پتا چلے گا, غیب صرف وحی سے پتا چلے گا. اور اس کے بعد جو اس کا طریقہ ہے القاء کا اور استخارے کا, جس کے آنے والی تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. فرمایا مطلق غیب کا دعویٰ نبی کر سکتا ہے کہ اس کے سینے پر غیب اترے گا اور بھی وحی کے ذریعے اترے گا. اسلام یہ نظریہ پیش کرتا ہے کہ مستقبل کی خبر کیسے پتا چلے گی. فرمایا دو طریقوں سے پتا چلے گی, یا تو وحی سے پتا چلے گی اور وہ نبی ہے, یا پھر استخارے کے ذریعے پتا چلے گی جو سنت طریقہ اسما ہے جس میں القاء, الہام اور فراست ڈالی جاتی ہے. فرمایا یہ دو طریقے ہیں غیب کی خبر کے لیے, اس کے علاوہ کوئی طریقہ غیب کی خبر حاصل کرنے کا نہیں ہے. اور نہ ہم ستاروں پر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ یہ ستارہ فلاں برج میں داخل ہو گیا تو ایسی نحوست ہو جائے گی. ایسا اس کو ایک علم کے اعتبار سے قبول تو کیا جائے گا لیکن اس پر یقین نہیں کیا جائے گا, اس پر یقین نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ مؤثر حقیقی اللہ رب العالمین کی ذات ہے, اس نے تاثیریں رکھی ہیں چیزوں کے اندر, لیکن جب چاہے وہ تاثیر کو غیر معطل کر دے. انشاءاللہ استخارے کے حوالے سے, توہمات کے حوالے سے, علم نجوم کے حوالے سے آنے والے جمعے میں حضور کی اسی حدیث واقعے کے تحت یہ باتوں کو پیش کروں گا. لیکن اپنے آپ کو آپ علم دین حاصل کر رہے ہیں, نظریات حاصل کر رہے ہیں, اپنے نظریات میں پختگی حاصل کریں. لیکن یہ بچوں کا کھیل بھی نہیں, ایک بات یاد کروں, اس راہ میں آپ آئیں گے اور اس اسلحے سے لیس ہو جائیں گے, ان کا مقابلہ کریں گے, یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. اس میں بڑی پریشانی آپ کو آئیں گی, بڑے شدائد آئیں گے. اور قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے کب کہا تھا تمہیں کہ تم ہماری طرف آؤ گے تو ہم تمہیں راحت دیں گے. فرمایا اللہ نے تو فرمایا کہ ہم تو یوں ہی کہیں گے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم نے تو کہا پہلے تمہیں آزمایا جائے گا, ان تمام چیزوں سے آزمایا جائے گا. ہاں تم اگر ان آزمائش سے اوپر سے آ کر ہماری محبت میں رج بس جاؤ گے تو پھر ساری چیزیں ختم ہوتی چلی جائیں گی، ساری چیزیں ختم ہوتی چلی جائیں. شفا کی محبت میں مریض کڑوی دوائی بھی پی لیتا ہے، اس لیے کہ اس کو صحت یابی سے محبت ہے. فرمایا اگر تمہیں ہمارے سے محبت ہو جاؤ ہو جائے تو ہر مشکل میں تم خود بخود صبر کرنا شروع کر دو گے. تو لہذا اپنی فکر کو بلند کریں اور چلیں انہی کے راستے پر جو اہل علم کا طریقہ ہے. جو اہل اس کی خرابی پتا ہے کیا ہوئی، پھر یہ جالی کہنے لگے جی طریقت اور ہوتی ہے شریعت اور ہوتی ہے. طریقت کیا ہے؟ بال لمبے کرو ان کے نزدیک. طریقت کیا ہے؟ پاؤں میں کڑے ڈالو. طریقت کیا ہے؟ عورتوں کے ساتھ بھنگڑے کرو. طریقت کیا ہے؟ ڈھول بجاؤ. طریقت کیا ہے؟ چرس پیو. طریقت کیا ہے؟ نشے کرو. طریقت کیا ہے؟ فلانا کرو. یہ انہوں نے بندر بانٹ کیا کیوں، اپنے آپ کو اس سے آزاد کیوں کیا؟ تاکہ یہ اپنے اندر جو ان کے شیطان موجود ہے اس کی خواہش کو پورا کر سکے. لیکن ہر دور میں داتا صاحب کو آپ پڑھیے، خواجہ صاحب کو پڑھیے، ہر دور میں علماء ربانیین نے جو اصل ولی کامل ہے انہوں نے ان کو للکارا ہے اور کہا بدبختو یہ طریقت نہیں ہے، زندیقیت ہے. شریعت ہی طریقت کا نام ہے، شریعت ہی حقیقت کا نام ہے، شریعت ہی معرفت کا نام ہے. چیزیں الگ نہیں، جو شریعت سے الگ ہوتا ہے وہ کفر ہوتا ہے، وہ طریقت نہیں ہوتا. جو شریعت سے الگ ہو جائے وہ کفر ہوتا ہے، وہ طریقت نہیں ہوتا. طریقت تو شریعت پر عمل ہی کا نام ہے، اس میں رہ کر ہی خدا کو راضی کرنے کا نام ہے. تو لہذا آپ دین کے قریب آئیں گے اور اصول قرآن و سنت کو نظریہ بنائیں گے تو ایسے بھیڑ بکریوں کو آپ اپنے اس علم کی لاٹھی سے ہکالتے رہیں گے، خود بھی اپنا ایمان بچائیں گے اوروں کا بھی ایمان بچائیں گے. اور اللہ رب العالمین کو ایسے ہی مضبوط مسلمان موجود ہے کہ جو دنیاوی توہمات کو چھوڑ کر رب کی طرف آئیں گے. ہو سکتا ہے آپ پر جادو اثر ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ پر عملیات ہو جائے، لیکن آپ یہی کہیں گے حق وہی ہے جو قرآن نے کہا ہے. یہ میرے لیے صبر کی باتیں ہیں ساری. جب کافر صحابی کے گردن پر چڑھ کر گردن کاٹ سکتا ہے تو کیا کافر حق پر ہو گیا؟ نہیں. صحابی تو کہتا فش تو میرے رب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ صبر کی راہ تھی اور یہ تو میرے ساتھ ہونا ہی تھا کہ جب میں نے اتنے بڑے دوست سے دوستی کی ہے تو اس کی راہ میں یہ پریشانی تو آنی تھی، اور مجھے اس بات کا شکر ہے کہ میں نے یہ جان اس کی راہ میں دے دی. فش تو میرے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو اگر کوئی جادو کر دے آپ پر، سفلی کر دے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بہت بڑا ولی کامل ہو گیا ہے. نہیں، وہ مردود اور خائب و خاسر ہے. یہ تو وہ سختیاں ہیں جس کو قرآن کہتا ہے کبھی خوف کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے، کبھی مال کے چھین کر تمہیں آزمائیں گے، اور وہ اسباب ان جیسے لوگوں کے ذریعے بنیں گے جو تو آپ کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، یہ سب چیز کریں گے. لیکن آپ کا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ سامنے جو چیزیں نظر آ رہی ہے وہ صرف خواب ہے، حق وہی ہے جو قرآن و سنت نے کہا ہے، حق وہی ہے جو نبی پاک نے کہا ہے. اپنے نظریے، اپنے عقیدے کو اس زاویے سے اگر ہم مضبوط کریں گے تب جا کر ہم نظریاتی مسلمان بن سکتے ہیں، تب جا کر ہمارے اندر بہادری آ سکتی ہے، تب جا کر ہمارے اندر دین کے لیے جذبہ آ سکتا ہے، تب ہمارے اندر اللہ اور اس کے رسول کی کامل محبت آ سکتی ہے. ایک بات مجھے بڑا کہنے کا دل بن رہا ہے آپ کو، حضرت سعید بن جبیر کو جب حجاج بن یوسف نے تختہ مشق پر لٹا دیا اور کہا ذکر علی چھوڑ دے، حضرت سعید بن جبیر حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں اور بہت بڑے ولی کامل ہیں اور تابعی ہیں، آپ جب تختہ مشق پر لیٹے ہوئے ہیں، جلاد نے کلہاڑا اٹھایا ہے اور قریب ہے کہ وہ بھاری کلہاڑا آپ کی گردن پر دے مارے، اور آپ گویا کہ آپ کی حیات کی رمق دنیا سے کٹ جائے، سامنے موت کھڑی ہے. اچھے اچھے کے چھکے چھوڑ جاتے ہیں، اچھے اچھے کے طوطے اڑ جاتے ہیں، اچھے اچھے کی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں کہ سامنے موت ہے اور حق کہنا ہے. حجاج نے کہا اہل بیت کی تعریف چھوڑ دو. فرمایا نہیں چھوڑ سکتے اہل بیت، کیونکہ حجاج بڑا خبیث تھا، حجاج خارجی تھا، اہل بیت کا گستاخ تھا. حضرت سعید بن جبیر سے کہنے کا اہل بیت کی تعریف چھوڑ دے. سعید بن جبیر نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. تو اس نے یہ جملے کہے، شاہ عبد العزیز صاحب لکھتے ہیں، اس نے جملے کہے کہ پھر میں تمہارا جینا حرام کر دوں گا، میں تمہارا جینا. سعید بن جبیر نے کہا اگر تو میرا جینا حرام کرنے پر قادر ہوتا تو میں لا الہ الا اللہ کبھی نہ پڑھتا. یہ جملے ہمارے بزرگوں کے یاد کرنے کے لائق ہے. فرمایا اگر تو ذاتی طور پر مجھے ضرر پہنچانے پر قادر ہوتا، یہ تو اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، جو صورت برد شیطان تیری بن گئی ہے اور آزمائش میرے لیے آ رہی ہے. فرمایا اگر تو مجھے میری زندگی حرام کرنے پر قادر ہوتا تو میں لا الہ الا اللہ کبھی نہ پڑھتا. اس نے جلاد کو اشارہ دیا کہ گردن مار دو. اب جب اس نے کلہاڑا حضرت سعید بن جبیر کی گردن پر مارا، آپ کا سر مبارک آپ کے جسم سے الگ ہوا، آپ کا سر مبارک آپ کے جسم سے الگ ہوا، مورخین لکھتے ہیں کہ اتنا خون جسم سے نکلا اتنا نکلا کہ پورا اس کے قریب کا حوض جو تھا وہ خون سے بھر گیا. تو اس کا جلاد جو تھا اس کے ہاتھ سے کلاڑا گر گیا اور اس پہ کپکپی تاری ہو گئی. اس نے کہا جاج میں نے تیرے کہنے پر 10,000 صحابہ اور تابعین کی گردنیں ماری ہیں. کتنے؟ 10,000 صحابہ تابعین اور صالحین کی گردنیں ماری ہے لیکن ایسا بندہ خدا میں نے نہیں دیکھا. فرمایا جس کی بھی گردن ماری جائے اس کا خون کم نکلتا ہے لیکن اس کا خون زیادہ نکلا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے خوشی سے جان دی ہے, ڈر کر جان نہیں دی. کیونکہ ڈر کے تو بندے کا خون خشک ہو جاتا ہے اور اس کا جو خون اتنا نکل رہا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے ڈر کر جان نہیں دی ہے. اور ان کو گردن کٹانے پر کس چیز نے تیار کیا؟ اس سچی عقیدے نے, اس اچھی فکر نے کہ قادر خدا ہے, قادر خدا ہے, نفع خدا دیتا ہے, ضرر خدا دیتا ہے. ہاں نفع مل جائے وہ بھی آزمائش بن سکتا ہے, ضرر مل جائے وہ بھی آزمائش بن سکتا ہے. میں نے اپنے رب کی طرف جانا ہے, نفع کو بھی اسی طرح استعمال کرنا ہے جس کے استعمال کا طریقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا ہے. ضرر سے اپنے آپ کو ایسے محفوظ رکھنا ہے جس کا طریقہ صحابہ کرام علی مردوان کو میرے آقا نے مرحمت فرما دیا ہے. اسلام نے اپنے ماننے والوں کو خوش فہمی میں مبتلا نہیں کیا, اسلام نے اپنے ماننے والوں کو خوش فہمی میں مبتلا نہیں کیا. انہیں بتا دیا لا الہ الا اللہ کہنا اتنا آسان نہیں ہے, کلمہ پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے, تمہیں آزمایا جائے گا, تم پر مشقتیں ڈھائی جائیں گی. لیکن کامیاب کون ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ, جب ان پر مصیبت آتی ہے تو ان کی فکر اتنی اعلیٰ ہوتی ہے اور وہ مصیبت کو نہیں سوچتے, کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جس کو آپ سوچیں گے اس کی آپ کو حاجت ہوگی. اگر آپ مصیبت کو کہیں گے او ہو اب تو اتنی بڑی مصیبت ٹیلے گی کیسی, تو آپ پھنس گئے, ختم, وہ مصیبت حاوی ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کی فکر مصیبت کی طرف نہ ہو بلکہ اپنے رب کی طرف ہو, تو فرمایا کہ جب ان پر مصیبتیں آتی ہیں تو وہ مصیبت کو نہیں دیکھتے, ان کی فکر کچھ اور ہوتی ہے. وہ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ وہ سوچ رہتے ہوتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم بھی اللہ کے لیے ہیں, یہ چیزیں بھی اللہ کے لیے, یہ بھی خدا کی طرف گئی تو ہم بھی خدا کی طرف گئے. اگر یہ مل بھی جاتی تو ہمیں, تو ہم کون سا زیادہ زندہ رہتے, اور یہ نہ ملے گی تو کون سا ہم پہلے مر جائیں گے. فرما انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ نفسیاتی طور پر میرے دوستو صبر کا اتنا بہترین عمل حدیث نے دے دیا ہے. میں کہتا ہوں سب سے بڑا تعویذ یہی ہے, سب سے بڑا تعویذ یہی ہے. اللہ رب العالمین کی حضور دعا ہے کہ اللہ ہمیں اچھی باتیں سوچنے کی عادت عطا فرمائے. فکر بہت ضروری ہے میرے دوستو, فکر بہت ضروری ہے. عمل کی طرف لگے تو رہتے ہو, بھاگ بھاگ کے مسجد تو آتے ہو, لیکن یہ سوچ کر آؤ کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. اپنے عمل کو فکر کے ساتھ, آپ کا عمل فکر کو نہ کھینچ رہا ہو, آپ کی فکر عمل کو کھینچ رہی ہوتی. آپ کی فکر یہ ہو جو مسجد کی طرف دوڑ کر آؤ, یہ نہیں نماز پڑھنے جا رہا ہوں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, بلکہ فکر یہ ہے کہ خدا سے ملنے جا رہا ہوں. جو خدا مجھے دیکھ رہا ہے, جو ہے جس کے حضور میں نے کھڑا ہونا ہے, اس کی طرف جا رہا ہوں. پہلے آپ یوں ہی بھاگ بھاگ کے نماز پڑھنے آتے تھے تو لذت اور تھی, اب یوں آؤ کہ وہ خدا جو میری ہر ہر حرکتوں کو دیکھ رہا ہے, جس کے حضور کھڑے ہو کر مجھے جواب دینا ہے. پھر وضو کرو تو پھر دیکھنا رقت کیا ہوتی ہے, اور پھر قیام کرو تو پھر دیکھو رقت کیا ہوتی ہے. تو اپنی فکر کو اپنے عمل کا امام بنانے کی ہم نے کوشش کرنی چاہیے. اور فکر ہماری کب اچھی ہوگی؟ جب ہماری صحبت اچھی ہو جائے گی. ہم اچھوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اچھے خیالات ہمارے دلوں میں آئیں گے, بروں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو برے خیالات ہمارے ذہنوں میں آئیں گے. اچھی صحبت ہمیں اختیار کرنی چاہیے. اچھی صحبت سے صرف دوست مراد نہیں ہے, ہر وہ جس سے ہمارا تعلق ہو. ٹی وی سے بھی ہمارا تعلق ہوتا ہے, ریڈیو سے بھی ہمارا تعلق ہوتا ہے, گاڑی سے بھی ہمارا تعلق ہوتا ہے. ہر چیز میں ہم دین کو نافذ کرنے کی, اچھائی کو لانے کی کوشش کریں گے, تب جا کر ہماری فکر آئے گی. اسی مرحلے کے ذریعے ایمان بچے گا, اسی کے ذریعے ہم شیطان سے مقابلہ کر سکتے ہیں. رہا یہ کہ 50-50 تعویذ ہم لگا دیں اور 1000-1000 وظیفے ہم پڑھ سکیں, فکر نہ ہو وظیفے پہ وظیفے پڑھے جا رہے ہیں, کچھ نہیں ہوگا. فکر ہے جو وظیفے میں تاثیر پیدا کرے گی, فکر ہے جو تعویذ میں تاثیر پیدا کرے گی. فکر ہے, اچھی فکر ہے, یقین ہے خدا کا, وہی ہر چیز کی طرف لگائے گا. اصل چیز انسان کی فکر ہے. اللہ رب العالمین نے اسی کو درست کرنے کے لیے اپنے محبوب کی سیرت کو عملی نمونہ قرار دیا ہے. تو ہم حضور کی سیرت کو کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہمارے فکر کے زاویے درست ہو جائیں. دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں حضور کی سیرت پر دل و جان سے یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یقین کیسے ہوگا؟ جب ہمیں مرنے پر یقین ہوگا. اللہ ہمیں موت کا کامل یقین عطا فرمائے.
مرنا حق ہے، جو دین بیچے گا وہ بھی مرے گا، اور جو دین پر ڈٹ کر عمل کرے گا وہ بھی مرے گا، جو غدار ہے وہ بھی بچے گا نہیں، جو وفادار ہے اس سے بھی موت آنی ہے۔ یہ نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے بندہ غیروں کی بولی بولے تو شاید دو تین گھنٹے اس کی عمر بڑھ جائے، ایسا نہیں ہے۔ شیروں کی طرح جیو گے تب بھی موت اتنی رہے گی، بزدلوں کی طرح بھاگو گے تب بھی موت پکڑے گی۔ جب مرنا ہی ہے تو کیوں نہ اچھا سودا کر لیں، جب مرنا ہی ہے تو کیوں نہ اچھوں کی سنگت کو ہم پکڑ لیں۔ تو بس اس فکر کے ساتھ اپنی توجہ کو بالغ کیجئے، گنبد خضرا کا پاکیزہ تصور اپنے ذہنوں میں لائیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قدمین شریفین کا پاکیزہ تصور کیجئے۔ جب آپ مدینے کو سوچیں گے، گنبد خضرا کو سوچیں گے، آقا کو سوچیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جالیوں کا تصور کریں گے، اس کو بڑھائیں گے، تو پھر دنیا کی محبت خود بھاگ جائے گی، قصے ڈرامے فلموں کے خیالات خود بھاگ جائیں گے۔ جب حضور کی نالائق ادا ہو جائے
اس پر آپ احسان کریں، مدنی آقا کے صدقے اس پر احسان کریں، اور اس سے کہیں یہ حضور کا ارشاد ہے کہ جو میرے دربار تک آتا ہے ہر قدم پر اسے ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو میری زیارت کے لیے آتا ہے کل قیامت کے دن وہ
مولایا
آمین یا رب العالمین۔ مولا کریم ہم تمام کا بیٹھنا یہاں پر قبول فرما لے، مولا کریم جو کہا ہے اس پر عمل کرنا قبول فرما لے، ہمیں علم شریعت پڑھنے کی اور اسے تیری رضا کے لیے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین، برحمتک یا رحم الراحمین۔ ایک زبان ہو کر اس نیت کے ساتھ کہ جو دعائیں ہم نے کی قبول ہو، ہمیں غوث اعظم حضور داتا علی حجویری خواجہ معین چشتی اجمیری کے جھنڈے تلے اللہ ہمارا حشر فرمائے۔ اس نیت کے ساتھ مل کر پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔